جمعہ 2 دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امرتسر میں شروع ہونے والی افغانستان اور علاقائی سلامتی پر ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارت کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا
ٹیررزم پہ وہ چاہیں گے کہ جوائنٹ ڈاکیومنٹ ڈیکلریشن جو امرتسر ڈیکلریشن نکلے گا کچھ بولا جائے گا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج خبروں کے بغیر ہی ہم سیدھے اپنے اہم موضوع پہ چل رہے ہیں. تو سیرمینا کا آغاز کرتے ہیں افغانستان میں قیام امن و استحکام میں مدد کے لیے 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی بات سے. یہ 2 روزہ کانفرنس بھارت کے شہر امرتسر میں کل سے شروع ہو رہی ہے. کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز کی متوقع شرکت سے ساری توجہ پاک بھارت تعلقات پر مرکوز ہو گئی ہے. تو کیا سرتاج عزیز رشتوں کے جمود کو توڑ پائیں گے؟ امرتسر سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر.
اڑی کے طرز کا ایک اور حملہ. پچھلے ہفتے نگروٹا کے ایک فوجی کیمپ پر شدت پسندوں کے حملے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے. کنٹرول لائن پر کشیدگی عروج پر ہے. سیاسی رابطہ ٹوٹا ہوا ہے.
فوج تو لڑتی رہتی ہے لیکن جنرلز ٹچ میں رہتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ ان ٹچ میں رہتی ہے. اس وقت تو ٹوٹل بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن ہے. اس ٹوٹل بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. مجھے لگتا ہے باضابطہ بات چیت کے لیے کوئی ابھی جو اس کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں, جس طرح کی سچویشن لائن آف کنٹرول پر اس وقت ہے, اور جو خاص طور پر جو کشمیر میں جس وقت کی صورتحال ہے.
پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات کے راستے بھارت نے بند کیے. پاکستان کشمیر سمیت سبھی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک فریم ورک آلریڈی موجود ہے. اب صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فریم ورک کی طرف جایا جائے اور اس کے مطابق بات چیت کی جائے اور مسائل کو حل کیا جائے.
لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے دہشت گردی پر روک لگائے.
When Pakistan says the talk should be without conditions,
پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے, ہم بھی تیار ہیں, لیکن پاکستان پہلے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی روکے, بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے موقف میں لچک دکھانی ہوگی.
ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن اور بات چیت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, ایسا میرا ماننا ہے, کیونکہ ورنہ ٹیررسٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھارت پاکستان کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, اور یہ نہ بھارت کے لوگ چاہتے ہیں, نہ ان کو چاہنا چاہیے, اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں کو چاہنا چاہیے ایسا.
افغانستان پر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے 40 ملکوں کے مندوبین یہاں پہنچ رہے ہیں. سرتاج عزیز بھی یہاں ایک دن کے لیے آ رہے ہیں, لیکن کیا وہ بھارتی قیادت سے اپنی مختصر ملاقات میں رشتوں کے جمود کو توڑ سکیں گے؟ فی الحال یہاں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. شکیل اختر, بی بی سی نیوز, امرتسر.
افغانستان اور خطے کی سلامتی سے متعلق یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھارت کے شہر امرتسر میں ہو رہی ہے. میں نے سینئر صحافی سہاسنی حیدر سے پوچھا کہ کیا یہ ایک رسمی سی میزبانی ہے بھارت کے لیے, یا پھر بھارت افغانستان کے معاملے میں ایک زیادہ اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے, بھارت کے طرف سے تین طرح سے اگر آپ دیکھیں بھارت اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کامیابی پانا چاہتی ہے. ایک اتنا ضرور ہے کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ میں جو ٹائز ہیں, سمبندھ ہیں, پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہی قریب آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھارت اب اپنے جو پرانا رخ جو تھا بھارت کا کہ افغانستان کے ساتھ وہ کوئی کسی طرح کے ڈیفینس اسسٹنس نہیں دیں گے, وہ اب بدل چکا ہے. اب 4 یہ جو ہیلی کاپٹرز انڈیا نے افغانستان کو دی تھی, اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ بھارت اور اسسٹنس دینا چاہتا ہے, حالانکہ شاید یہ ایک ٹرائی لیٹرل فارم میں ہوگا رشیا کے ساتھ. دوسری چیز ہے کہ ٹیررزم پہ وہ یہ اس کو ایک فورم بنانا چاہتی ہے جہاں سارے دیشوں میں ایک جو وہ کہہ پائیں کہ ٹیررزم کے خلاف وہ ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اسپیسیفکلی کراس بارڈر ٹیررزم جو انڈیا اور افغانستان پاکستان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ پاکستان یہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے, پاکستان میں یہ سیف ہیونز ہیں ٹیرر گروپس کے لیے جو انڈیا اور افغانستان میں اٹیکس کیری آؤٹ کرتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک وہ چاہیں گے کہ جوائنٹ ڈاکیومنٹ ڈیکلریشن جو امرتسر ڈیکلریشن نکلے گا اس میں کچھ بولا جائے گا. اور تیسری بات بھارت کرنا چاہتا ہے کہ چابہار جو ایران میں جو پورٹ ہے, जो एक ट्राइलैटरल अग्रीमेंट के जरिए इंडिया अफगानिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड हो सकता है उसके जरिए उसको थोड़ा फैलाना चाहेगा, उसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहेगी।
अच्छा, ये सारे जो आपने उमूर मेंशन किए हैं, इनका जिक्र किया है, इसमें से एक अगर ले लें, ये पाकिस्तान से जो शिकायत है, तो इस मौके पे, कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी सरताज अजीज कर रहे हैं, तो आप समझते हैं क्या ये अच्छा मौका नहीं होगा कि भारत के लिए के पाकिस्तान से दो तरफा बातचीत भी कर ले?
देखिए, भारत का आई थिंक रुख कड़ा होता जा रहा है, और पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुए हैं, जो भारतीय अफसरों के हिसाब से पाकिस्तान में क्लैन है, पाकिस्तानी ग्रुप्स ने कैरी आउट किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है, मैं अमृतसर में हूँ अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए, पंजाब में पर्टिकुलरली जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में जो पब्लिक मूड है वो टॉक्स के के फेवर में है। इसके अलावा इंडिया ने आई थिंक इस हफ्ते भी कहा हुआ है कि जो हम ये टेररिज्म के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं, तो इवन दो बहुतों ने सोचा था, बल्कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने भी कहा था कि हमने सोचा था कि हार्ट ऑफ एशिया एक ऐसा मौका बन जाएगा दोनों को बात करने के लिए, और पिछले साल इसी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का रीस्टार्ट अनाउंस किया था, उसका ऐलान किया था, लेकिन इस बार नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए राजी होगी, हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सर्टनली कहा है कि अगर कोई टॉक्स होंगे वो शामिल हो जाएंगे उसमें।
लेकिन अफगानिस्तान की तरक्की के लिए अगर देखा जाए तो ये जरूरी भी है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों किसी तरह से, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए?
देखिए, पास्ट में भी ये हो चुका है, भारत और पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां भारत ने कहा है कि जब तक टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पाकिस्तान तब तक कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। आपको याद होगा शायद 2003 में जो सीज फायर अग्री हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद तब के प्राइम मिनिस्टर जमाली साहब और प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने अनाउंस किया था कि इसके बाद पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को सेफ हेवन्स नहीं देगी पाकिस्तान में, और इन्होंने बैन किए थे इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और हमने देखा भी था कि काफी कड़े कदम लिए गए थे जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, दूसरे तंजीमों के खिलाफ। इस बार इस तरह का कोई मतलब पाकिस्तान से ऑफर नहीं आ रहा है, और आई थिंक कि पठानकोट के बाद और फिर अब यहाँ उरी के बाद और अभी हाला पिछले हफ्ते में नगरोटा जो अटैक हुआ है जहाँ पे 7 अफसर आर्मी के लोग मारे गए हैं, इंडिया का रुख आई थिंक बहुत ही कड़ा होता जा रहा है कि अब ये टॉक से कुछ होने नहीं वाला है, कि हालांकि अफगानिस्तान के लिए मल्टीलैटरल स्तर पे वो राजी हैं, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे यहाँ मल्टीलैटरल फोरम पर होंगे संडे को, फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों तरफ के, मतलब इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान से फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर आ रहे हैं, लेकिन बायलैटरल तौर पे अब तक तो उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल जब तक टेररिज्म नहीं बंद होगा तब तक टॉक्स के लिए हम राजी नहीं होंगे।
अच्छा, अगर बात करें ट्रेड की, तजारत की, तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये जो ट्रांजिट ट्रेड का मामला है, पाकिस्तान के जरिए तजारती राह का जो मामला है, इस पर भी कोई बात हो सकती है क्या?
बिल्कुल, और आई थिंक दो तीन दिन पहले जब अफगानिस्तान के अम्बेसडर ने एड्रेस किया था मीडिया को इंडिया में, तो इन्होंने कहा था कि एक जो स्टिकिंग पॉइंट बन जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वो ये है कि APTTA अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजिट अग्रीमेंट के तहत ट्रेड अलाउ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ अफगान गुड्स को इंडिया आने के लिए उसकी मंजूरी दी है, अब तक इंडियन गुड्स को ये मंजूरी नहीं दी है कि वो अफगानिस्तान जा पाए, तो इंडिया को एक लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, या तो कराची से जाए या बाय एयर जाए, तो इसके खिलाफ इंडिया ने काफी बार इस इशू को रेज किया है। पिछली बार कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जब वो भेजना चाह रहे थे, पाकिस्तान ने ट्रकें रुकवा दी थी क्योंकि पाकिस्तानी के साइड से वो अभी अलाउ नहीं करने को तैयार है, तो मुझे लगता है ये जरूर आएगा एक तो ट्रेड की बात आप कहें तो सार के फ्रेमवर्क में भी जो साफ्टा की बात हुई थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो भी यहीं पर अटक गई है कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ है लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसे रेसिप्रोकेट नहीं किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ये ट्रांजिट ट्रेड को भी अलाउ नहीं करता है, विच इज वाई एक्चुअली इसी वजह से इंडिया अब चाबहार पोर्ट पे अपना फोकस डालना चाहती है, तवज्जो देना चाहती है कि चाबहार के जरिए वो अफगानिस्तान में ट्रेड कर पाए।
ये थी अमृतसर से सीनियर सहाफी सुहासनी हैदर। अफगानिस्तान और इलाकाई सलामती के मामले में पाकिस्तान का हमेशा अहम किरदार रहा है लेकिन अब ये कुछ कम होता नजर आ रहा है, क्यों? ये सवाल मैंने पूछा अजीज अहमद खान से जो अफगानिस्तान में और भारत में भी पाकिस्तान के सफीर रहे हैं।
मेरे नहीं ख्याल की किरदार कम है कि इन्हीं पाकिस्तान के एक बाइलेटरल लेवल पे अलग रोल है अफगानिस्तान के साथ, वो जो एक क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस शुरू हुआ था वो आजकल बंद हुआ है, उसकी अपनी अलग एक डायनेमिक थी। ये हार्ट ऑफ एशिया जो है ये इनिशिएटिव अलग लिया गया था, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा फुल पार्ट अदा किया है और पाकिस्तान में हुई थी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। और हालांकि हिंदुस्तान के साथ आजकल ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, उसके बावजूद हालांकि ये कॉन्फ्रेंस अमृतसर में हो रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान ने फैसला किया है इसमें हिस्सा लेने का और सरताजी साहब जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए।
नहीं, क्या आपको लगता है कि भारत का किरदार अफगानिस्तान के मामले में अब पाकिस्तान से बढ़कर है?
देखिए वो मैं तो इसमें मेरी जो व्यू है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक वो ये है ट्रेडिशनल लाइन से, एक तो ये है कि अफगानिस्तान एज ए सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री उसको हक हासिल है कि वो जिस मुल्क के साथ जिस कदर और जितने पर रखना चाहे वो रखे, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी इस पर एतराज नहीं है। और पाकिस्तान को सिर्फ जो एक वो रिजर्वेशन थी वो इस बात पे थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल न करने दी जाए हिंदुस्तान एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज के लिए। उसके अलावा जितने भी अगर वो सड़कें बनाना चाहते हैं, इस वक्त जो कुछ करना चाहते हैं बड़े शौक से करें। पाकिस्तान की पोजिशन है उसको कोई भी राइवल नहीं कर सकता क्योंकि 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, तकरीबन 40 से 50 हजार लोग रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं अफगान पाकिस्तान के दरमियान।
अब तो कम शायद।
पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ है वो अब पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट के बहुत काम किए हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हमने एक सर्वे किया था काबुल अफगानिस्तान में, इस वक्त जो गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसी वगैरह की अफगान काम कर रहे हैं उसमें 30,000 अफगान जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के पढ़े हुए। ये कोई और किस तरह राइवल कर सकता? इस वक्त भी पाकिस्तानी स्कूल में 20,000 अफगान स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक है और ये हमेशा कायम रहेगी। ठीक है, ऊपर ऊंच नीच होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है, पिछले दिनों काफी ताल्लुकात में डिप आया है जो कि दोनों साइड्स को चाहिए कि उसको आपस में बातचीत करके और जो गलत फहमी है उनको दूर करें। लेकिन पाकिस्तान का रोल और 10% पाकिस्तान की आबादी जो है तो अफगानिस्तान की पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से फायदा उठाती, तो ये एक बहुत ही स्पेशल ताल्लुक है और उसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस स्पेशल ताल्लुक की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है।
आपने जिक्र किया कि ताल्लुकात में एक डिप आया है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो खराबी तब्दीली डिप आया है ये पिछले 2-3 सालों में ज्यादा नजर आता है, तो क्या इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तब्दीली है या इसकी वजह अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी में तब्दीली है, क्या वजह क्या है?
उसमें यह है फ्रेंकली कि अफगानिस्तान के अंदर अमन की सूरत हाल काफी खराब हुई है और उसमें अमेरिकन नेटो फोर्सेज अमेरिकन प्रेजेंस वो भी नहीं और तालिबान रिसर्जेंट हुए हैं, तालिबान की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही। अब वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी सबसे बड़ी वजह बैड गवर्नमेंट, मेरे अपने ख्याल में बैड गवर्नेंस है। ये अब उसके लिए कोई बहाना ढूंढना कर चाहते हैं जस्टिफाई करने के लिए, तो उन्होंने ज्यादा ही साइज करना शुरू कर दिया कि सब गड़बड़ जो हो रही है जिस वजह से हो रही है कि तालिबान जो है पाकिस्तान की सॉयल यूज करके और अफगानिस्तान में एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बहानाबाजी है और अपनी फेलियर्स को कवर करने के लिए ये करते हैं।
और जो यहाँ पे अफगान लोगों को वो वीजे और इसके परमिट्स के मामले में काफी लोगों को वापस भेजा है, क्या आप समझते हैं वो पाकिस्तान ने सही मैनेज किया?
देखिए उसमें अगेन अफगान रेफ्यूजीज को कितने 35 साल हो गए, 30 साल हो गए जब से यहाँ रह रहे हैं और इतना बड़ा रेफ्यूजी पॉपुलेशन और मुल्क ने मेहमान नवाजी नहीं की इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, और वो लेकिन इस वक्त है मेरे अपने ख्याल में चंद स्टेप्स जो लिए गए हैं वो नहीं लेने चाहिए थे, उसमें खामखा एक इंजन क्रिएट हो गई है। बात चीजें वैसे ही बैड पब्लिसिटी के लिए हमारी अपनी नालायती की वजह से हैंडल हुई है, जैसे शरबत गुला वाला केस जो है वो बिल्कुल अननेसेसरी था और नहीं होना चाहिए था, उसको खामोशी रखा जाता, ऐसी ही बैड पब्लिसिटी न्यूज।
ये थे अफगानिस्तान और भारत में भी पाकिस्तान के सब सफीर रहने वाले अजीज अहमद खान, और इस सारे पर मैंने मजीद बात की बीबीसी के अफगान सर्विस के हमीद शुजा से। उनसे पूछा कि माजी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक कुर्बत या कम से कम एक राबता रहता था, इसके कम हो जाने की वजह क्या है?
ये बात सही है, काफी हद तक अफगानिस्तान के पुराने सदर हामिद करजई की पहले सालों में ताल्लुकात अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन आगे चलकर उनके ताल्लुकात भी बाहमी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे थे। फिर तवक्को ये थी कि एक नई रिजीम अफगानिस्तान में आएगी, नई हुकूमत बनेगी और नए सदर अशरफ गनी के ताल्लुकात दोबारा से एक नए सिरे से शुरू होंगे, और ऐसा हुआ भी। सबसे पहले सदर अशरफ गनी पाकिस्तान चले गए, इससे पहले कि वो वाशिंगटन जाए या नई दिल्ली जाए, तो काफी तवक्कुआत थी और नजर भी आ रहा था कि जो तवक्कुआत सदर अशरफ गनी के हैं पाकिस्तान से वो भी किसी हद तक वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बाद में नजर आया कि दोनों ममालिक जितने तवक्कुआत थी एक दूसरे से वो पूरी नहीं हुई और एक यूटर्न नजर आया सदर अशरफ गनी की पॉलिसी में भी।
तो वो क्या वजह थी, मतलब ये इसकी वजह क्या सदर अशरफ गनी की हिकमत अमली गलत थी ये थी या कोई और वजूहात थे, क्या समझते हैं आप?
अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी और इस खत्ते में जंग है। उनका कहना यह है, उनका मानना यह है कि इनकी जो रूट्स हैं इस पूरे मसले की वो ज्वरन लाइन के उस पार है, और अगर पाकिस्तान सदाकत के साथ तहे दिल से चाहे और दहशतगर्दों के खिलाफ वो कदम उठाए तो ये पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बस की बात है और ये कर सकते हैं। लेकिन शक यह है काबुल में कि पाकिस्तान अब भी कुछ गैर रियासती अनासर को एक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान इसकी एक्सप्लेनेशन इसका जवाब बार बार दे चुकी है हुकूमती सतह पे, लेकिन ये यूं लग रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत अभी तक तहे दिल से मानती नहीं है इस बात को।
हाँ, क्योंकि पहले जिक्र बहुत होता था दोनों तरफ से कि बातचीत होगी बेहतरी होगी, अब उसका जिक्र नहीं होता और मामूल की जो भी चीजें हो रही हो।
ये बात सही है, और सदर अशरफ गनी का जो लहजा है लबो लहजा वो भी बदलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वो कह चुके हैं कि अब हम पाकिस्तान से कोई तवक्को नहीं रखते। ये काफी 180 डिग्री की एक तब्दीली नजर आती है, क्योंकि पहले वो बाहमी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे, हमकारी की तवक्को रखते थे, लेकिन अब उनके लबो लहजे से यूं नजर आ रहा है कि वो उम्मीद खो चुके हैं और उनके जहन में भी अब ये बात बैठ चुकी है कि पाकिस्तान जिस वो चाहते हैं उस तरह हमकारी और उस तरह मदद करने का इरादा नहीं रखता पाकिस्तान में।
अच्छा, ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है अमृतसर में, ये अफगानिस्तान की तरक्की पर है, और ये मतलब कॉन्फ्रेंसेस बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंसेस आए रोज हो रही होती हैं अफगानिस्तान के मामले पर, तो इन कॉन्फ्रेंस से आपके ख्याल में अफगानिस्तान को कोई फायदा भी पहुंचता है?
जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अगरचे तरक्याती कामों पे भी बातचीत होती है, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा इन कॉन्फ्रेंसेस में दहशतगर्दी और झगड़े की बात होती रहती है। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि हुकूमत काबुल में चाहती है कि ये बात ये मसला बैनुल अक्वामी स्टेज पे जिंदा रहे और लोगों को वो बार बार याद दिलाना चाहते हैं, और जब चार या पांच या छह ममालिक के सरबराह या बड़े ओहदे रखने वाले लोग आते हैं, वज़रा आते हैं, बात होती है, तो जो फॉर्मल एक स्टांस है अफगान हुकूमत का वो दोबारा से उबरता है, मीडिया के सामने आता है, बैनुल अक्वामी स्टेज पे लोगों के सामने आता है, ये फायदा तो अफगानिस्तान को पहुंचता है। हाँ, अमली तौर पे ऑन द ग्राउंड ये हकीकत है कि झगड़ा अब भी चल रहा है, तालिबान अब भी हमले करते जा रहे हैं और उनकी कुव्वत ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है, तो अफगान हुकूमत के लिए ज्यादा कोई फायदा अमली तौर पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इस बात को दायम और कायम रखना चाहते हैं इस बहस को।
ये थे बीबीसी के अफगान सर्विस के हमीद शुजा, जो अफगानिस्तान और इलाकाई सलामती पर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात कर रहे थे। ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 5 ماہ کی ناکہ بندی کے بعد آج تاریخی جامع مسجد میں جمعے کی نماز ہوئی. اس دوران انسانی حقوق کے سرگرم کارکن خرم پرویز کو 2.5 ماہ کی قید کے بعد رہا کیا گیا ہے. وادی میں اب انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر بھی پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں اور عام زندگی بتدریج بحال ہو رہی ہے. لیکن علیحدگی پسندوں نے وسیع پیمانے پر گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی رہائی کے لیے احتجاج کی نئی تحریک چھیڑنے کا اعلان کیا ہے. اور بھارتی میڈیا نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور کشمیر میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے مسلح رہنما برہان وانی کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو کی ایک ریکارڈنگ جاری کر دی ہے. سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
5 ماہ تک جیل یا گھر میں نظر بند رہنے کے بعد آج پہلی مرتبہ حریت رہنما میروائز عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور بعد میں احتجاجی ریلی سے خطاب کیا. میروائز نے مساجد کی ناکہ بندی اور مذہبی فرائض کی ادائیگی پر پابندیوں کی مذمت کی. بعد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم بھی ہوا. اس دوران آج ہی پولیس نے ایک اور حریت رہنما یاسین ملک کو ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. I
myself witnessing 2 days back I was in police station Shopian where I found in a very small lockup more than 60 boys and they were suffering from a
یاسین ملک کا کہنا ہے کہ جیلوں میں قید 8,000 نوجوانوں کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ تھانوں اور قید خانوں میں انہیں غیر انسانی ماحول میں رکھا جا رہا ہے. وعدہ رہے حکومت کا اصرار ہے کہ گرفتار کیے گئے نوجوانوں میں سے بیشتر کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. گزشتہ 27 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم معروف کارکن خرم پرویز کو بھی 21 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا. انہیں قریب 2.5 ماہ کی قید کے بعد عدالتی حکم نامے پر رہا کیا گیا ہے. خرم کہتے ہیں کہ دلی میں حکومت بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی، حکومتی ہند کا کشمیریوں کے تئیں رویہ ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے.
اس کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ جب کانگریس کا دور بھی تھا یا جب جنتا پارٹی کا دور بھی تھا، جنتا دل کا دور بھی تھا، تو اس وقت بھی کشمیری لوگوں کے ساتھ سیم ظلم اور ستم کی جو داستانیں ہیں وہ رقم تب بھی ویسی ہی ہوئی، آج بھی ویسا ہی ظلم. وہ سب لوگوں کا کشمیر کے معاملے میں ان کا اپروچ سیم ہے، اور وہ اپروچ جو ہے وہ مائٹ والا اپروچ ہے کہ وہ طاقت کے بل بوتوں پہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو کنٹرول کیا جائے.
اس دوران بھارتی میڈیا نے ایک ٹیلی فونک گفتگو جاری کی ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ حافظ سعید اور برہان وانی کی آوازیں ہیں.
برہان بھائی بول رہے ہیں؟
جی برہان بھائی بول رہے ہیں. جزاک اللہ جی، ہمیں بھی بہت آرزو تھی، تمنا تھی آپ سے بات کرنے کی، چلو آج اللہ نے قبول فرمائی.
مشکل حالات میں ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل مکمل.
3 منٹ کی اس ریکارڈنگ کے بارے میں ابھی تک حافظ سعید کی تنظیم کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے. سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ برہان وانی کے حافظ سعید کے ساتھ رابطے ہیں. واضح رہے حکومت ہند حافظ سعید کو بھارت میں دہشت گردانہ کارروائیوں، خاص طور پر ممبئی میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہراتی ہے. قابل ذکر ہے 21 سالہ برہان وانی کو اس سال 8 جولائی کی شام پولیس اور فورسز نے ایک مختصر آپریشن کے دوران 2 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا تھا. ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی کوشش کی، تاہم انہیں روکنے کے لیے فورسز نے گولیوں اور چھروں کا بے تحاشا استعمال کیا. صرف 4 روز میں 44 افراد مارے گئے جبکہ 2,000 زخمی ہو گئے. 5 ماہ سے جاری احتجاجی تحریک کو دبانے کی کارروائیوں میں اب تک تقریباً 100 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 15,000 زخمی ہیں. آج کل بھی حریت کانفرنس ہلاکتوں کے خلاف ہفتوار احتجاجی کیلنڈر جاری کرتی ہے، لیکن ہڑتالوں کا اثر بتدریج کم ہو رہا ہے اور سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی بھیڑ بھی بڑھنے لگی ہے. تاہم سیاسی اور سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ظلم و زیادتیوں کے خلاف غصہ محض دب گیا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
اور ادھر امریکہ میں سینٹ نے ایران پر جوہری پروگرام کے حوالے سے عائد اقتصادی پابندیوں کے ایکٹ میں مزید 10 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے عارف شمیم سے.
فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق رواں برس کے اختتام پر پابندیوں کی مدت ختم ہونی تھی، اور اب پابندیوں کے ایکٹ کو سینٹ سے 99 ووٹوں سے منظوری حاصل ہوئی ہے. اس ایکٹ کو نومبر میں ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل ہو چکی ہے، اور اب امید ہے کہ صدر اوباما اس پر دستخط کر دیں گے. تاہم نامہ نگاروں کے مطابق وائٹ ہاؤس پرعزم ہے کہ پابندیوں میں توسیع کے نتیجے میں گزشتہ برس ایران سے جوہری پروگرام پر کیے جانے والا عالمی معاہدہ متاثر نہیں ہوگا. ریپبلکن اکثریتی کانگریس کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے ایکٹ میں توسیع سے ٹرمپ انتظامیہ کو اقتدار سنبھالنے پر زیادہ اختیارات حاصل ہوں گے، جن کے تحت ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی پر اسے سخت سزا دی جا سکتی ہے. ایران پر عائد امریکی اقتصادی پابندیوں میں توسیع ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب دو دن پہلے ہی امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سربراہ نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا خاتمہ تباہ کن اور حماقت کی انتہا ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ نو منتخب امریکی صدر کو ایران کے ساتھ امریکہ کے جوہری معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے کوئی سیاسی تعلقات نہیں ہیں، مگر یہ اہم ہے کہ مستقبل کے امریکی صدر اپنے ملک کے عالمی وعدوں کا پاس رکھیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی برادری امریکہ کو اس پر مجبور کرے گی۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-1113-9 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
فیفا کے سابق صدر سیپ بلاٹر پر عائد 6 سالہ پابندی کے بارے میں کھیلوں کی عالمی عدالت اپنا فیصلہ پیر کو سنائے گی۔ واضح رہے بلاٹر پر مالی معاملات میں مبینہ طور پر بدعنوانی پر 8 سالہ پابندی عائد کی گئی تھی، جسے بعد میں فیفا کی اپیل کمیٹی نے کم کر کے 6 سال کر دیا تھا۔ بلاٹر کے علاوہ یوئفا کے سابق صدر مشیل پلاٹینی کو بھی مبینہ طور پر بدعنوانی کے الزامات کے تحت پابندی کا سامنا ہے، لیکن دونوں مبینہ طور پر ان الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ گیری کرسٹن نے ابھرتے ہوئے کرکٹرز کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ اپنی ٹیکنیک درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ گیری کرسٹن کا کہنا ہے کہ اب تک انہیں دنیا کے مختلف حصوں سے نوجوان کھلاڑیوں کی ویڈیو کلپس موصول ہوئی ہیں، جن میں ان سے اپنی ٹیکنیکس درست کرنے کے لیے سوالات کیے گئے ہیں۔ ان ویڈیو کلپس میں 80% کا تعلق بھارت سے ہے۔ انگلش فٹ بال کلب چیلسی کے سابق کھلاڑی گیری جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ کلب نے انہیں ان کے بچپن میں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد اپنی زبان بند رکھنے پر 50,000 پاؤنڈز ادا کیے تھے۔ وہ 1978 سے 1981 تک چیلسی کا حصہ تھے، اور اس دوران ان کی کم عمری میں انہیں کئی بار سابق چیف سکاؤٹ ایڈی ہیتھ نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن نے یو کے کے فٹ بال کلبز کے سابق پلیئرز کے ساتھ ان کے بچپن میں انہی کے کوچز کی جانب سے کی گئی جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات شروع کی ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز کی تعداد 350 ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں فرینچ گراں پری ایک بار پھر 2018 کے سیزن میں شامل ہوگی۔ فرینچ گراں پری کی ریس میں شمولیت کے 5 سالہ معاہدے کا اعلان پیر کے روز کیا جائے گا۔ اور گولف کے 14 بین الاقوامی مارکے جیتنے والے نامور کھلاڑی ٹائیگر وڈز 15 ماہ بعد بہماز میں ہونے والے ورلڈ چیمپئن شپ ایونٹ میں واپس آئے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر وہ اپنے امریکن ساتھی ہولمز سے 9 شاٹس پیچھے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے حامیوں سے پہلی مرتبہ خطاب کیا ہے، اور انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے وعدوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیل سنیے گا سیروین کے دوسرے حصے میں۔ اب پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔
پاکستان میں قیام امن اور استحکام میں مدد کے لیے 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھارت کے شہر امرتسر میں کل سے شروع ہو رہی ہے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ شام کے صدر بشار الاسد کے دارالحکومت پر گرفت مضبوط ہونے کے بعد دمشق کے مضافات میں سینکڑوں خاندانوں اور باغیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ گیمبیا کے انتخابی کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 22 سالوں سے ملک کے رہنما یا جامع کو صدارتی انتخاب میں شکست ہوئی ہے. امریکہ میں بے روزگاری 9 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے, جس کے بعد شرح سود میں اضافے کا امکان ہے. انڈونیشیا میں 10,000 مسلمان دارالحکومت جکارتا کے عیسائی گورنر کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں. ان پر توہین مذہب کا الزام ہے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکی ریاست اوہائیو میں پہلی مرتبہ اپنے حامیوں سے خطاب کیا ہے, جس میں انہوں نے دہشت گردی اور امریکہ کی خارجہ پالیسی, پناہ گزینوں کے لیے ملکی قوانین میں ممکنہ تبدیلی اور ملک کے نئے وزیر دفاع کا نام بھی دیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات سنیے عبید ملک سے.
امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریاست اوہائیو میں ایک ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ امریکہ سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مؤثر انداز میں کام کریں گے. اس دوران انہوں نے اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کا ذکر بھی کیا, جس میں صومالیہ سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین کو ملوث پایا گیا تھا. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پناہ گزینوں کے حوالے سے انتظامی امور میں بھی تبدیلیاں لائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا,
The job of the president is to keep America safe.
امریکہ کے صدر کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم اپنی طاقت کے مطابق امریکہ سے دہشت گردی جیسی لعنت کو نکال باہر پھینکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطی سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, اور نہ یہ کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, مگر ہم انہیں روکیں گے.
امریکی ریاست اوہائیو کے ایک اہم شہر سنسناٹی میں اپنے حامیوں سے خطاب کے دوران مسٹر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ واشنگٹن کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا آغاز کریں گے. انہوں نے کہا,
We will stop looking to topple regimes.
دوستو, ہم حکومتوں کو گرانے اور ان کا تختہ الٹنے کا سلسلہ بند کر دیں گے. ہمارا مقصد استحکام ہے, انتشار نہیں, اور ہم اپنے ملک کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں.
سنسناٹی میں ہی امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر سے امریکہ سب سے پہلے کا نعرہ لگایا اور امریکہ میں مثبت تبدیلی کی بات کی.
There is no global anthem, no global currency.
یہاں کوئی عالمی ترانہ نہیں ہے, کوئی عالمی کرنسی نہیں, اور کوئی عالمی شہریت کا سرٹیفکیٹ نہیں. ہم نے ایک ہی پرچم سے وفاداری کا عہد لیا ہے, اور وہ پرچم امریکہ کا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدر منتخب ہونے کے بعد پہلے عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران امریکی ریاست اوہائیو میں جنرل جیمز ماٹس کو وزیر دفاع نامزد کیا ہے. جنرل ماٹس میڈ ڈاگ کے نام سے معروف ہیں, اور مشرق وسطی, خاص طور پر ایران میں صدر اوباما کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے بھی خاصی شہرت رکھتے ہیں. وہ ایران کو مشرق وسطی کے امن اور استحکام کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل ماٹس کے بارے میں کہا,
We are going to appoint Mad Dog Mattis.
ہم میڈ ڈاگ ماٹس کو اپنا وزیر دفاع بنا رہے ہیں, مگر ہم اس کا اعلان سوموار تک نہیں کریں گے, اس لیے کسی کو بتانا نہیں.
امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل ماٹس کی عمر 66 برس ہے, اور وہ ریٹائرڈ میرین کمانڈر ہیں. انہوں نے 1991 میں خلیج کی جنگ اور سن 2001 میں جنوبی افغانستان میں ٹاسک فورس کی کمانڈ کی. جنرل ماٹس نے سن 2003 میں عراق میں ہونے والے حملے میں بھی حصہ لیا. سن 2013 میں وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے. خیال رہے کہ امریکی قانون کے مطابق وزیر دفاع کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کسی بھی ریٹائرڈ فوجی افسر کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس نے کم از کم 7 سال ریٹائرمنٹ میں گزارے ہوں.
تفصیل بتا رہے تھے عبید ملک. امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عملے کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کی بات چیت کی وضاحت اور گفتگو کا مختلف قسم کا متن سامنے آنے کے بعد سے پاکستان نے خاموشی اختیار کر لی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اس پر تبصرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی.
وزیراعظم پاکستان نے دو دن قبل امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا، جس کے بعد وزیراعظم ہاؤس نے روایت کے برعکس دونوں سربراہان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تمام متن پریس ریلیز کے ذریعے جاری کر دیا۔ اس کے نتیجے میں امریکی میڈیا اور سابق امریکی حکومتی اہلکاروں نے پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا،
میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں نے ابھی تک دیکھا ہے، اور یہ کال جو ہے ایک کرٹیسی کال تھی کہ جب کوئی نئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی کی اتنی بڑی پوزیشن میں تو اس کے لیے لیڈرشپ جو ہے کالز کرتی ہیں، دوسرے ممالک نے بھی کال کی ہے۔
لیکن اس طرح رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی پوری ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ پریس ریلیز کے ذریعے دے دینا، آپ نہیں سمجھتے کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے؟
لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بحیثیت اس پرسن کے جو ہے ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا دوسرے آفیسز ان کے جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں پاس کرتا۔
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عملے کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی وضاحت اور گفتگو کا مختلف متن سامنے آنے کے بعد سے پاکستان اس معاملے پر چپ ہے۔ میں نے وزیراعظم نواز شریف کے ترجمان مصدق ملک اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سے بات کرنے کی کئی کوششیں کی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر امریکی منتخب صدر کی گفتگو پر تنقید کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی انتقال اقتدار کے عملے نے اپنے رد عمل میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ٹیم نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا مختلف متن جاری کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم نے کہا ہے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی ہے، جس میں باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بحث ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق بغیر کسی مشیر کے نام لیے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ایسی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کی گئی ہیں جو کہنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان پر امریکہ میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے۔ ایرم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں جمعرات کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی جھنگ سے ایک نشست کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب یا بائی الیکشن میں کامیاب ہونے والے امیدوار مسرور نواز جھنگوی کا تعلق مذہبی شدت پسند جماعتوں سے رہا ہے، اسی لیے ان کے الیکشن میں شرکت اور جیت پر کافی تنقید اور بحث ہوئی ہے، خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان کے تناظر میں۔ میں نے اس پر بات کی تجزیہ کار اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رکن صوبائی اور قومی اسمبلی ایاز امیر سے، اور ان سے پوچھا کہ جیتنے والے امیدوار اور ان کے حامی مسلسل ہیٹ سپیچ یا منافرت پھیلانے والی تقاریر کرتے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟
ان کا پلیٹ فارم جو ہے بالکل مذہبی ہے، اور خاص طور پہ ایک فرقے کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑا برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی تمام تر جو آئیڈیالوجی ہے اس فرقے کی نفرت کے گرد گھومتی ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں ہیٹ سپیچز جو ہیں ان کے خلاف ایسی مواد اور تقاریر کرنا، وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب میں کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں اس مخصوص طبقے کو، اس مخصوص فرقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو ہے پاکستان میں نہیں کی گئی۔ ضرور قوانین ہوں گے ہیٹ سپیچ کے خلاف، لیکن یہاں تک ہماری جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچی، اور ان عناصر پہ جو کہ فرقہ واریت اس نوعیت کی پھیلاتے ہیں ان کو گرفت میں نہیں لیا گیا۔
تو نیشنل ایکشن پلان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اس طرح کی مذہبی شدت پسندی ہے اس پہ قابو پایا جائے، تو اس تناظر میں پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے؟
نہیں، دیکھیں یہاں جو پنجاب کی صورتحال ہے، جو یہاں کے دینی مدارس ہیں جو مختلف فرقوں سے منسلک ہیں، وہ اب بھی بدستور اپنا کام جاری و ساری رکھ رہے ہیں، کسی مدرسے کو بند نہیں کیا گیا، جو ان کے مقامی رہنما ہیں کسی کو نہیں پکڑا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان گو تھی سارے ملک کے لیے، لیکن اس کا مخصوص جو فوکس تھا عملی طور پہ جو پیدا ہو گیا تھا وہ فاٹا میں تھا، ٹی جی پی کے خلاف کاروائی کرنے میں اور کراچی کے حالات جو ہے تبدیل کرنے میں، جس میں بہت حد تک وہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ فوج کے آپریشن تھا یا کراچی میں رینجز، وہ بہت حد تک کامیاب ہوا۔ لیکن پورے ملک میں ایسا جو ہے کہ دینی مدارس، وہاں پہ جو طلبہ ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے طلبہ ہیں جو یہاں پہ زیر کفالت ہیں، زیر تعلیم ہیں ان مدرسوں میں. اس کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے، جو ریاست کو کرنی چاہیے، جو حکومتوں کو کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے. وہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، اور یہ تناؤ کا باعث ایک بنتا تھا فوج اور سول اداروں کے بیچ میں. فوج کہتی تھی ہم مر رہے ہیں، ہم کاروائی کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو یہ ایک تناؤ کی وجہ تھی.
تو پنجاب میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ سویلین حکومت رکاوٹ ہے؟
نہیں، اس پہ رکاوٹ نہیں ہے، وہ آپ کہہ لیجئے بے عملی ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، ڈر ہے کہ خامخواہ ہم اس میں کیوں پڑھیں، ہم اپنے میگا پروجیکٹس بنائیں، ہم نے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پہ میٹرو بنائیں لاہور میں اور ملتان میں. یہ جو ہے کام بے ثمر ہے، بے فائدہ ہے کہ ہم مدرسوں کے پیچھے جائیں اور یہ ہم دیکھیں کہ کون سے مدرسے میں کتنے طالب علم ہیں. میرا خیال یہ ان کی ترجیحات نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنا درد سر نہیں بنایا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بھائی یہ فوج لگی ہوئی ہے، فوج کو کرنے دے، فوج ڈپلوئے ہے فاٹا میں، یہاں پہ ہے. جب جنرل راحیل شریف کے وقت فوج یہاں پہ کاروائی کچھ مطلب کرنا چاہتی تھی پنجاب میں، تو سویلین حکومت کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو پذیرائی نہیں بخشی.
یہ تھے ایاز امیر. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے کوئی 70,000 خاندان اب تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. ان میں شمالی وزیرستان کے متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. حکومت نے ان کی واپسی میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں بتائی. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کے 100,000 سے زیادہ خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے، لیکن اب تک 68,000 خاندان واپس جا چکے ہیں اور کوئی 35,000 سے زیادہ خاندان اب بھی خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ایف ڈی ایم اے کے حکام کا کہنا ہے کہ تمام متاثرین کی واپسی 31 دسمبر تک ممکن نظر نہیں آتی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں کوششیں جاری ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت قبائلی علاقوں کے کوئی 70,000 خاندان خیموں، کیمپوں اور عارضی رہائش گاہوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ان میں 35,000 سے زیادہ خاندان شمالی وزیرستان اور 24,000 سے زیادہ خاندان جنوبی وزیرستان سے ہیں. فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام نے بتایا کہ کرم ایجنسی کے لگ بھگ 4,000 اور اگزئی ایجنسی کے 3,000 اور خیبر ایجنسی کے 2,500 خاندان دیگر شہروں، دیہاتوں اور کیمپوں میں متاثرین کی زندگی گزار رہے ہیں. شمالی وزیرستان ایجنسی سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک غلام خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد، چاہے وہ بے گھر ہیں اور یا اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں پس رہے ہیں.
کیونکہ یہاں پہ جو گھروں کا کرایہ یا جو ٹینٹوں میں رہتا ہے وہ تو اس لیے وہ اپنے علاقہ تو جانا پسند کرتا ہے، خود ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جو آئی ڈی پی گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، تعلیم نہیں، جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سسٹم نہیں ہے، اور پانی کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ ہمارے گھر جو ڈھمتے ہیں وہاں پہ وہ گھروں سے نہیں بنایا تھا، وہاں پہ جو ہمارا آنا جانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے وہ اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے.
ان کا کہنا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تمام قبائلی 31 دسمبر سال 2016 تک اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا.
تو یہ لوگوں میں پریشانی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس نے اعلان بھی کیا تھا، جنرل صاحب نے کیا، وزیر اعظم نے کیا تھا، اور ہمارا جو کے پی کے کا گورنر نے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ 31 دسمبر کو ریٹ ٹو ریٹ جتنا بھی آئی ڈی پی ہے ہم سارا وزیرستان جو کلیئر ہے علاقے کو ہم پاس کر دیں گے. ابھی وہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ وزیرستان کلیئر ہے، سارا وزیرستان کجوری سے لے کر سوال تک لواڑا تک سب یہ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا آئی ڈی پی کا پاس نہیں ہوا. تو ہم پریشان ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مزید ہمارے پر یہ اور بھی تکلیف میں ڈالتا ہے، یا ہمارا جو مسئلہ جو ہے نا وہ حل نہیں کرتا ہے.
ملک غلام خان کے مطابق آپریشن کی وجہ سے افغانستان کی جانب نقل مکانی کرنے والے افراد کی واپسی کے لیے ابھی تک حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے اور ان کے لیے واپسی کے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم جون سال 2014 میں شروع کیا گیا تھا، جبکہ جنوبی وزیرستان کا آپریشن راہ نجات سال 2009 سے جاری ہے. خیبر ایجنسی میں مختلف اوقات میں فوجی آپریشن کیے گئے، جبکہ اورکزئی اور کرم ایجنسی میں شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کی قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی زیر اہتمام پارٹی کے بانی رہنما عبدالصمد خان کی 43ویں برسی کے موقع پر ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد رستہ اسے حقیقی فیڈریشن بنانے اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنے میں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
خان عبدالصمد خان کی برسی کی مناسبت سے جلسہ عام پشین شہر میں منعقد ہوا۔ اس جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے سے پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ انہوں نے لوگوں کے جمہوری اور بنیادی حقوق کے لیے طویل جدوجہد اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے پر پارٹی کے بانی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سنگین بحرانوں سے دوچار ہے، جن سے نکلنے کا واحد راستہ پاکستان کو حقیقی فیڈریشن بنانے میں ہے۔
اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان کو پنجاب، سندھ، بلوچستان، پشتونخوا اور سرائیکیوں کا ایک ایسی فیڈریشن بنایا جائے جو کاغذوں میں تو ہے، جس میں آئین بالادست ہو۔
پشتونخوا میب کے سربراہ نے کہا کہ تمام اداروں کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ماتحت ہونا چاہیے،
لیکن سب آئین پاکستان کے تحت منتخب پارلیمنٹ کے وزیر اعظم اور منتخب وزرائے اعلیٰ کے تحت ہوں۔ افواج پاکستان اور ان کے اداروں کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو، یہی نسخہ پاکستان کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔
محمود خان اچکزئی کے خطے میں افغانستان کے ساتھ امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا،
ایسے حالات بن رہے ہیں کہ ذرا سی غلطی ہمیں بہت بڑی خطرناک جنگوں میں دھکیل دے گی، اس کے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم خطے میں افغانستان سے امن کی بات کریں، ورنہ ہمارے سارے دعوے کہ ہم سی پیک بنائیں گے، ہم یہاں ترقی لائیں گے، امن کے بغیر کہیں بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔
دوسری جانب کوئٹہ شہر کے قریب کچھ لاکھ علاقے سے دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئیں۔ کچھ لاکھ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دونوں لاشیں بہت زیادہ پرانی تھیں، جن کو شناخت کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے، تاحال دونوں افراد کی شناخت نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سامعین، آج جمعہ ہے تو آئیے سنتے ہیں کھیلوں کے بارے میں ہمارا خصوصی ہفتے وار فیچر کھیل کے میدان سے۔
سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی ہوشیاری، سچ ہے دنیا والوں کے ہم ہیں اناڑی۔
ہر ڈپارٹمنٹ میں پور پرفارمنس تھی، ہم اپنے پوٹینشیل کو بالکل بھی نہیں کھیلے۔
ایز اے پلیئر ہمارے دماغ میں بھی موجود ہے کہ یہ کیوں پکڑا جاتا اور کیوں بہت سے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا۔
پٹیل فنشز اٹ فور دی باؤنڈری ایز انڈیا گو 2-0 اپ۔
نیوزی لینڈ میں بیٹس مین کھیلنا ہی بھول گئے، لیکن اب آسٹریلیا میں کیا ہوگا؟ محمد حفیظ بالنگ ایکشن کے قانون سے کیوں خوش نہیں؟ اور بی سی سی آئی پر عدلیہ کے احکامات کا اثر کیوں نہیں؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ क्राइस्ट चर्च की शिकस्त ने क्या कम सितम ढाया था कि हैमिल्टन में इससे भी ज्यादा बुरी हुई। जरा सोचिए उस टीम की हालत क्या होगी जो आखिरी दिन आखिरी सेशन में 9 विकेटें गंवाकर टेस्ट मैच ही हार दे। और ये भी तो सुन लीजिए कि जिस टीम की यह हालत हुई उसके 7 में से 4 बैट्समैनों के नामों के आगे 2 ट्रिपल सेंचुरियों समेत 56 सेंचुरियां दर्ज हैं, फिर भी इन बैट्समैनों ने ऐसे बैटिंग की जैसे उन्हें खेलना ही ना आता हो।
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
न्यूजीलैंड को 31 साल में पहली टेस्ट सीरीज की जीत की खुशी देकर अब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में है, जो इसके लिए कभी भी आसान जगह नहीं रही, क्योंकि 52 साल हो गए पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। मैंने पाकिस्तानी टीम की मौजूदा मायूसकुन कारकर्दगी के तजिए के लिए कप्तान मिसबाह उल हक को जहमत दी और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी के बाद अब ये सब कुछ, इससे टीम को कितना धचका पहुंचा है?
जो कॉन्फिडेंस हमने गेन किया था आफ्टर द इंग्लैंड सीरीज, वो जो वेस्ट इंडीज से लास्ट मैच आ रहे हैं तो जो ये अभी 2 मैच हैं उसके बाद मेरे ख्याल में काफी धचका लगा उसको। और नए सिरे से हमें अपनी परफॉर्मेंसेस को रेज करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान टूर नहीं हुआ, बट आई थिंक एक चांस है हमारे पास कि हम दोबारा से वो जो एक रिप्यूट बनी थी पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेस की वर्ल्ड नंबर 1 होने की, मेरे ख्याल में उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। दोबारा से मोमेंटम गेन करना हमेशा मुश्किल होता है, बट आई स्टिल बिलीव कि इस टीम में कैपेबिलिटी है। अगर हम पूरी अपनी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर सकते हैं।
मिसबाह उल हक से मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि ये बैट्समैन अपना खेल ही भूल गए।
मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज सीरीज में जो हम स्पेशली जो लास्ट मैच खेले हैं उससे पहले भी, इवन फर्स्ट मैच में भी, सेकंड इनिंग में भी, और फिर लास्ट मैच में दोनों इनिंग्स में, जिस तरह आप पूरी अपनी 100% जो आपकी पूरे पोटेंशियल पे आप खेलते हैं उस पे हम लोग नहीं खेले उसमें भी। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, मे बी समटाइम्स आप कहते हैं कि ठीक है हम जीत रहे हैं सारे मैच तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसी कुछ चीज कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है जिसकी वजह से आप के साथ ऐसा हो जाता है। और फिर जब शारजा टेस्ट आ रहे तो उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड हुआ और प्लेयर्स जो जिन जिन से रन नहीं हुए आगे जाके फिर न्यूजीलैंड में टेस्टिंग कंडीशंस में फंस गए। जब लो कॉन्फिडेंस हो टीम का और फिर आगे मुश्किल कंडीशंस हो तो फिर आपके लिए थोड़ा परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल में दोनों मैचेस में यही हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मोमेंटम ना होना, वो सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने हर डिपार्टमेंट में पुअर परफॉर्मेंस थी। हम अपने पोटेंशियल पर बिल्कुल भी नहीं खेले जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा और आज हमारी ये हालत है।
मिसबाह उल हक से मेरा आखिरी सवाल बॉलर्स के बारे में था कि क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपके बॉलर्स ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे?
न्यूजीलैंड की जो कंडीशन थी वो परफेक्टली जो है ना वो सीम बॉलर्स के लिए थी, जो मतलब जो सीम हिट करते हैं या आके यूटिलाइज करते हैं उसको, ग्रास को, जिस तरह वो बहुत ज्यादा ग्रीन पिचेस बनाए हैं, एक्सेसिव ग्रास था उन पर, क्योंकि हमारे ये बॉलर जितने भी हैं ऐसी कंडीशंस तो कभी मिलती नहीं है आपको ड्राइव ना, हमें पिछले ना हमें इंग्लैंड में भी ऐसी कंडीशंस नहीं मिली, तो जाहिर है आपको उस तरीके से वो एडवांटेज आपको नहीं मिला जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को मिला। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है वो मोस्टली लाइक हम कहीं पे भी खेलते हैं जो क्रिकेट नॉर्मली उस तरह की पिचेस हैं, और वहाँ पे रिवर्स स्विंग और कन्वेंशनल स्विंग और थोड़ा तेज बाउंस मिलता है बॉलर्स को। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के हमारे बॉलर हैं, स्पेशली जो वहाब है या राहत है, आमिर है, और यासिर का भी वहाँ पे रोल होगा, इतनी जाहिर है जो ग्रास वाली पिच तो नहीं होगी वहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी मिलता है, टर्न भी होता है, तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से हमारे ये जो बॉलर हैं ये मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होंगे वहाँ पे।
पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज एक मरतबा फिर अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर कराने में कामयाब हो गए हैं और अब उन्हें इंतजार है कि टीम में कब वापसी हो और वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपना किरदार अदा कर सकें। मैंने मोहम्मद हफीज से पूछा कि एक साल में दूसरी मरतबा बॉलिंग एक्शन क्लियर होने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं और कितने पूर्व उम्मीद है कि अब दोबारा बायो मैकेनिक तजिए की नौबत नहीं आएगी।
उस वक्त भी जो मैं बॉलिंग कर रहा था मैं उसी क्लियर एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा था जिससे मैंने आईसीसी से क्लियर किया था। अभी भी जो मैं बॉलिंग करूंगा मैं उसी एक्शन से करूंगा जिस एक्शन के थ्रू मैंने क्लियरेंस
لیا آئی سی سی سے, تو میں نہ تو کچھ چیزیں چینج کرتا ہوں نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, میں وہی بالنگ ایکشن سے بال کروں گا اور آئی ہوپ کہ اس مرتبہ پورے کیریئر میں دوبارہ سے ایسا کوئی مشکل اور پریشانی میرے لیے نہیں آئے گی.
محمد حفیظ سے میں نے پوچھا کہ دو مرتبہ آپ کے بالنگ ایکشن کو امپائرز نے رپورٹ کیا, آپ کے خیال میں مشکوک بالنگ ایکشن سے متعلق قانون کتنا واضح ہے؟
اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں سمجھنے کے لیے اور بہت سے امپائرز کے مائنڈ سیٹ, اگر کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اگر وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے کسی بھی بالر کے بارے میں, تو ہر چیز بری لگے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے انٹرنیشنل لیول پہ پلیئرز اپنی بالنگ کر رہے ہیں جو نیکڈ آئی سے دیکھنے میں بہت زیادہ گڑبڑ لگتی ہے ان کے ایکشن میں, لیکن ان کو کال نہیں کیا گیا. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس کو ایسی جگہ پہ لانے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ ڈاؤٹس ختم ہو جائیں. یہ جو ڈاؤٹس آتے ہیں کہ یار کسی کو تو پک کر لیا یا کسی کے اوپر تو یہ چیز اپلائی ہوگی اور کسی کے اوپر نہیں ہوئی, تو کہیں نہ کہیں آئی تھنک ہم لوگوں کو آئی سی سی کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی بھی جو پلیئر ہے یا جو بھی یہ کرائیٹیریا سیٹ ہوا یہ تمام لوگوں پہ اپلائی ہو, جو کہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں پک اینڈ چوز والا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ کنفیوژن جیسے آپ کے دلوں میں یا آپ کے دماغ میں موجود ہے, ایز اے پلیئر ہمارے دماغ میں بھی موجود ہے کہ یہ کیوں پکڑا جاتا ہے اور کیوں بہت سے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا.
And Patel finishes it with a boundary and with an embrace from his captain Virat Kohli as India go 2-0 up.
بھارتی ٹیم کے مزے آئے ہوئے ہیں. اشوین اور جڈیجا کے لیے اسپن وکٹیں تیار کر کے پہلے اس نے نیوزی لینڈ کی مصیبت کر دی اور اب انگلینڈ کو قابو کر رکھا ہے, لیکن دوسری جانب بی سی سی آئی کے سر پر سے تلوار ہٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے مقرر کردہ جسٹس لوڑا کمیشن کی سفارشات کو وہ مان نہیں رہی تو عدالت بھی اس پر سے اپنا دباؤ ہٹانے کے لیے تیار نہیں. دلی سے آدیش کمار گپتا.
آنے والا ہفتہ بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے لیے بے حد اتھل پتھل والا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ لوڈھا کمیٹی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں سپریم کورٹ سے صاف صاف کہا ہے کہ وہ بی سی سی آئی کے تمام اہلکاروں کو برخاست کر دے. بی سی سی آئی میں سدھار کو لے کر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بی سی سی آئی کے اہلکار ابھی تک ایک اسٹیٹ ایک ووٹ, 3 سال تک ایک پوسٹ پر بنے رہنے اور 70 سال کی عمر تک بی سی سی آئی سے جڑے رہنے جیسے مسئلوں پر ہاں نہیں کہہ پائے ہیں. لوڈا کمیٹی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا ہے کہ سپریم کورٹ سابق ہوم سیکرٹری جی کے پلئی کو بورڈ کا آبزرور تعینات کرے. تو کیا اب سپریم کورٹ لوڈا کمیٹی کی صلاح مان لے گا؟ کرکٹ صحافی پردیپ میگزین کہتے ہیں,
میرے خیال سے سپریم کورٹ یہ صلاح مان لے گی اور میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بورڈ کو کہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد یا سویرے جب ہیئرنگ کرے گی کہ آپ شام کو ہمارے پاس آئیے یہ کہنے کے لیے کہ آپ تیار ہیں امپلیمنٹ کرنے کو, اگر نہیں ہے تو ہم آرڈر پاس کرتے ہیں کہ جو لوڈا کمیٹی نے سجیشن دی ہے جی کے پلئی کو بنایا جائے, ہم یہ آرڈر کر دیتے ہیں.
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوڈا کمیٹی بورڈ کو سرکاری بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اگر جی کے پلئی آبزرور بن ہی گئے تو پھر کون بی سی سی آئی کو چلائے گا؟ پردیپ میگزین جواب دیتے ہیں,
جتنے بھی بی سی سی آئی کے پدادھیکاری اس وقت ہیں, لودا کمیٹی کی ریکمنڈیشن مانی جائے تو ان بڑوں کو ہٹنا پڑے گا, اس لیے وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ اب ان کو ہٹنا پڑے گا تو انہی کے بیچ میں سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے, تو بورڈ چلائے گا بورڈ کے ممبر ہی, ایسا نہیں ہے کہ سرکار چلائے گی.
ویسے گزشتہ دنوں آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے 6 ریٹنگ پوائنٹ کاٹ لیے, کیونکہ وہ 1 اگست سے 31 اکتوبر تک پاکستانی ٹیم کے ساتھ 2 طرفہ کرکٹ سیریز نہیں کھیل سکی. آئی سی سی نے 2.1 میچ کے حساب سے 3 ایک روزہ میچ کے یہ 6 پوائنٹ کاٹے. تو کیا ہندوستانی خواتین ٹیم کے بہانے آئی سی سی بی سی سی آئی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں,
کیا یہ بہانہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ششانک منوہر نے پہلے ہی جب وہ بنے ادھیکش آئی سی سی کے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں بالکل نیوٹرل پارٹی ہوں, میں یہاں بی سی سی آئی کی طرف سے نہیں آیا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ چیئرمین ہوں, تو جو کرکٹ کے حق میں وہ میں کروں گا, تو شاید اسی مدعے پہ وہ چل رہے ہیں.
اب دیکھنا ہے کہ بی سی سی آئی کو اس کے موجودہ اہلکار ہی کنٹرول کرتے ہیں یا پھر سابق ہوم سیکرٹری جی کے پلئی.
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ تازہ خبروں اور آڈیو ویڈیو رپورٹوں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے. آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈینی کاکس, اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
افغانستان میں قیام امن اور استحکام میں مدد کے لیے دو روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس انڈیا کے شہر امرتسر میں کل سے شروع ہو رہی ہے. توقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے خصوصی مشیر سرتاج عزیز اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. شام کے صدر بشار الاسد کی دارالحکومت پر گرفت مضبوط ہونے کے بعد دمشق کے مضافات سے سینکڑوں خاندانوں اور باغیوں کو نکالا جا رہا ہے. گیمبیا کے انتخابی کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 22 سالوں سے ملک کے رہنما یحییٰ جامع کو صدارتی انتخاب میں شکست ہوئی ہے. امریکہ میں بے روزگاری 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے, جس کے بعد شرح سود میں اضافے کا امکان ہے. اور جرمن ڈرائیور نکو روزبرگ نے فارمولا 1 سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کچھ ہی دن پہلے اپنی پہلی چیمپئن شپ جیتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.